آج کل جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، ان کے رویے، ان کے طور طریقے. اتنا زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا کیوں آ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو بنی اسرائیل سے کوئی نفرت ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بنی اسرائیل کی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں؟ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ انہوں نے جو کچھ کیا اس سے ہم ایک سبق سیکھیں. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بھی چوزن پیپل سے جیسے ہم ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی، ہم پر بھی کی، انہیں جہان والوں میں فضیلت دی، ہمیں بھی دی. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، اور ساتھ ساتھ ان کی خیرخواہی مقصود ہے اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو، وقول انظرنا، اور انظر نہ کہا کرو، واسمعوا، اور سنا کرو. اس آیت کی شان نزول کچھ یوں ہے کہ اہل کتاب یا یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنی گفتگو کے ذریعے بسا اوقات آپ کو تکلیف دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کے آنے پر پابندی نہیں ہوتی تھی، مسلمان بھی آتے تھے، نان مسلمز بھی آتے تھے. صرف کوئی بھی شخص جو آپ سے ملاقات کے لیے آئے، آپ سے سیکھنے کے لیے آئے، تو اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسے آنے دو، روکو نہیں. تو ہر طرح کے لوگ آتے اور جو کچھ آپ فرماتے تھے وہ آپ سے سیکھا کرتے. مسلمان جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی مشکل ہونے کی وجہ سے، یا آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے، یا دھیان نہ دینے کی وجہ سے، ورنہ کہ کسی بھی وجہ سے جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لفظ کے ساتھ دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرتے. اور وہ لفظ کیا تھا؟ رائنا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی آپ دہرا دیجیے بات کو، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ پھر سے فرما دیجیے. تو چونکہ مسلمانوں کے علاوہ یہود بھی آپ کی مجلس میں آتے، تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ مختلف الفاظ کو بدل دیا کرتے تھے. کسی سے گفتگو کرتے وقت مثلا کسی کا نام اگر بگاڑ دیا جائے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مذاق اڑانے کے لیے، یا دل کے اندر کوئی خاص قسم کا حسد یا کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے یا بچاؤ کا تکلیف دینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تو رکھتے ہی تھے، اس حسد کا مظاہرہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا تھا. انہیں جب کوئی بات آپ سے پوچھنا ہوتی دوبارہ دہرانے کے لیے کہتے، تو رائنا کی بجائے ذرا سی اس میں اپنی زبان کو یا اپنے تلفظ کو بدل لیتے اور کہتے رائنا، رائنا کی بجائے رائنا، یعنی زیر کی بجائے ساتھ یہ بھی لگا لیتے. رائی عربی زبان میں گڈریے کو کہتے ہیں، چرواہے کو، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، تو رائنا کا مطلب ہمارا چرواہا، ہمارا گڈریا. یہ بہت توہین آمیز لفظ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ کہ وہ اس لفظ کا استعمال چھوڑ دیں، اس مقصد کے لیے ایک دوسرا لفظ اختیار کریں. اور وہ کیا لفظ ہے؟ وقول انظرنا، اور آپ کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، نظر کرم کیجئے. اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کی گئی واسمعوا، اور سنا کرو، توجہ سے بیٹھا کرو، غور سے سنا کرو، تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ دوبارہ بات بتائیے. تو یہاں سے دو تین باتیں پتہ چلتی. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ایسے الفاظ جن میں کسی کی اہانت ہو، جو ادب اور احترام کے خلاف ہوں ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ان کا بھی نہیں کرنا چاہیے جن میں بے ادبی کا کوئی اندیشہ ہو یا شبہ ہو. دوسری بات یہ کہ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا چاہیے. کفار کے ساتھ اقوال میں افعال میں مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. مسلمانوں کی اپنی ایک آئیڈینٹیٹی ہونی چاہیے, اپنا ایک کلچر ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ گفتگو صاف ہونی چاہیے. پھر یہ کہ جو بات کہی جائے اسے غور سے سنا جانا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ یہود کو سکولڈ کرتے, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے, ان کو کچھ کہنے کی بجائے مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ تم ایسے لفظ نہ بولو جس سے انہیں بگاڑ کا کوئی موقع مل جائے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب اپنے اندر کوئی خرابی ہو رہی ہو تو اس میں دوسرے کو, باہر والے کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے گھر کی اصلاح کر لینی چاہیے. دشمن کو وہ موقع نہیں دینا چاہیے جس سے وہ فائدہ اٹھائے. یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے کسی مسلمان ملک میں یا انڈیویجل لیول پر بھی, جیسے کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہوا, کوئی خرابی ہوئی یا کسی بڑے لیول پر, تو عموماً ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری غلطی, ہماری کوتاہی, ہماری کمی کہاں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں دوسرے کیا کر رہے ہیں. مثلاً ہم کوئی غلط کام جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان نے مجھ سے کرایا. کبھی کسی انسان کو بلیم کریں گے, کبھی شیطان کو کریں گے, کبھی کسی اور کو کریں گے, کم ہی گوارا کریں گے یہ دیکھیں کہ مجھ سے کہاں بھول ہوئی, میرا قصور کیا ہے, میری غفلت کہاں ہے. تو یہاں بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو کچھ کہتے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم اپنا طریقہ بدل لو تاکہ انہیں موقع ہی نہ دو. یہ زیادہ سمجھداری کی بات ہے. پھر فرمایا وللکافرین عذاب الیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین, نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ہو, وللمشرکین اور نہ مشرک چاہتے ہیں. کیا نہیں چاہتے؟ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ, کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو. یعنی یہ تو تمہارے دشمن ہیں ہی, دشمن کب چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی خیر یا بھلائی ملے. وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ, اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بڑے فضل والا ہے, اللہ فضل عظیم والا ہے. اس میں مسلمانوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن اور حاسد موجود ہیں, ان کو جگ ہنسائی کا موقع نہ دو. وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں کچھ خیر ملے, کوئی نعمت ملے, لیکن اللہ تعالی نے ان کے چاہنے نہ چاہنے پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ اپنی خاص رحمت کو جس کو چاہا نوازا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے. پھر ایک اور اعتراض, ایک اور شبہ کا جواب جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے, اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کے دل قرآن پاک سے بدزن ہو جائیں. آپ نے یہ تو پیچھے کئی دفعہ پڑھا ہے کہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, پچھلی کتابوں میں جو کچھ آیا ہے ان کو ماننے کو کہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں کئی ایسے احکامات آئے ہیں جو اس سے پہلے تورات میں نہیں تھے, یا بعض احکامات میں تبدیلی کر دی گئی ہے. یہ چیز یہود کے لیے بہت ناگوار تھی. تو اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا ہے. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت, کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے, مٹا نہیں دیتے, زائل نہیں کر دیتے, بدل نہیں دیتے, اور ننسہا یا اس کو بھلا نہیں دیتے, مگر یہ کہ اس سے بہتر لے آتے ہیں. شرعی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ نیا حکم لے آنا. ایسا کیوں کیا جاتا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک حکم آیا پھر اس کو بدل کر ایک اور آ گیا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکم ایک وقت کے لیے بہت مناسب ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جب حالات بدلتے ہیں تو بدلتے حالات کے ساتھ ایک نئی بات لے آئی جاتی ہے نئے طریقے سے, تو پہلی ہٹا کر اس کی جگہ ایک نئی بات لائی گئی. یعنی بدلتے حالات میں حکم بھی بدلنا پڑتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آئندہ بدلنے والے حالات کا علم تو ہوتا ہے لیکن اس بات کو ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوتا ہے. مثلا جب آپ 15 سے پارے پڑھ چکے ہوں گے تو ترجمے میں ایسی پریشانی نہیں ہوگی جو اب ہو رہی ہے, یا تفسیر لکھنے میں یہ پریشانی نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے پڑھنے کے طریقے میں کچھ تبدیلی کر دی جائے. مثلا 7 دفعہ کی جگہ ہو سکتا ہے آپ کو تعداد گھٹا کر 5 دفعہ پر لے آیا جائے. اگر ایسا کیا جائے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں, شروع میں کیوں کہا تھا 7 دفعہ, اب کیوں کہہ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا تھا, پہلے سے کہہ دیتے. لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ پھر بھی یاد نہ کریں تو آپ کو 5 دفعہ کی رخصت نہ ملے. تو بسا اوقات ایک چیز معلوم ہوتی کہ آئندہ ہونے والی ہے لیکن اس کو ابھی سے کہنا قبل از وقت ہے. مثلا ایک ڈاکٹر اگر ایک مریض کو ایک نسخہ بتاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ 31-6 مہینے کی دوا نہیں دے دیتے. کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایک ہفتے کی دیتے ہیں, پھر ایک مہینے کی, پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوا سیٹ ہوگی تو پھر وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے دے دیتے ہیں. تو ڈاکٹر کو کیا پہلے نہیں پتا تھا؟ پتا تھا لیکن مریض کے لیے بوجھ ہو جاتا. تو بسا اوقات نفس جو ہے وہ سہولت کے لیے کیا جاتا ہے. اور یہ جو نفس ہوتا ہے, یعنی ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لے آنا, یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے, مسلم کی روایت ہے, لم تکن نبوت قط الا تناسخت, کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس میں احکام یا نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو. بالکل ایسے جیسے نئی حکومت آتی ہے تو آتے ہی کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے بہت سے احکامات بدل دیتے ہیں. اب نیا دور ہے, نیا طریقہ ہے, نئی پالیسیز ہیں, نئے احکامات ہیں. تو اسی طرح وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نئے نبی آئے تو ان کے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی گئیں, اور ایسا کرنا ایک بالکل فطری عمل ہے. اس چیز کا علم جاننا بھی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر قرآن پاک کی صحیح سمجھ بھی نہیں آتی. تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو کوئی آدمی واعظ کہہ رہا تھا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ واعظ و نصیحت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ کوئی واعظ و نصیحت نہیں کر رہا بلکہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں, یعنی اپنی سیلف پروجیکشن چاہتا ہے. تو اس کو پہچانو, پھر اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم قرآن پاک کے ناسخ و منسوخ احکامات جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, میں نہیں جانتا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہماری مسجد سے نکل جاؤ, آئندہ یہاں واعظ نہ کرنا. تو اس سے نفس کی اہمیت پتہ چلتی ہے, یہ اس علم کی, کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ دین کو صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہود نے کیا کہ ایک فطری عمل کو اسلام کے خلاف کر کے پیش کیا. وہ مختلف طریقے اختیار کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کیا جا سکے, قرآن پاک کو مشکوک قرار دیا جائے. وہ کہتے کہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر قرآن اور تورات کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ جو باتیں پہلے ہمیں کہی گئی تھی اب ان میں تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور اعتراض یہ کرتے کہ قرآن پاک میں اگر ایک حکم نازل ہوا ہے تو پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں پہلے کیا دے چکا ہوں اب دوبارہ کیا دے رہا ہوں؟ تو اس قسم کے اعتراضات تھے جو یہود کیا کرتے تھے. کیا کہ تورات کے بعد قرآن پاک کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تورات اللہ کی طرف سے قرآن تو دونوں میں فرق کیوں ہے؟ تورات ہی کافی ہے. اور دوسرا یہ کہ بدن قرآن ایک حکم آتا ہے پھر اس کو بدل کر ایک دوسرا حکم دے دیا جاتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے دل میں اپنی کتاب کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیں, انہیں اپنی کتاب سے بددل کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, ما ننسخ من آیت, نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی بھی آیت, او ننسہا, یا ہم اس کو بلا دیتے, نأتی بخیر منہا, ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اس سے بہتر چیز دی جائے, او مثلہا, یا اسی کی طرح, اسی کی مانند, لیکن ایک ڈفرنٹ سٹائل میں. علم تعلم, کیا تم جانتے نہیں ہو, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یعنی ایک حکم کو بدلنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, ایک چیز کو بھلوا دینا اور پھر اس سے بہتر دے دینا یا اس جیسی کوئی اور دے دینا, اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ قرآن پاک میں نسخ کی کچھ مثالیں آپ کو بتاؤں گی. مثلاً یہ ہے کہ نسخ کی ایک قسم ہوتی تھی جس میں تدریج ہوتی تھی, گریجولی ایک چیز دی جاتی تھی. اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ شراب کی ہے. شراب کی حرمت کا پہلا حکم سورۃ البقرہ میں آیا, آیت 219 میں, یسألونک عن الخمر والمیسر. اس وقت شراب کے بارے میں معمولی سی بات کی گئی, قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, کہ ان دونوں میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے کی چیز بھی ہے. تو لوگ پھٹک گئے, کہا یہ گناہ کی چیز ہے اس لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن قطعی حکم ابھی نہیں آیا تھا, تو دوسری دفعہ پھر حکم آیا سورۃ النساء کی آیت 43 میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس سے مزید چھٹکے لوگ کہ اچھا چلے نماز کے اوقات یا ان کے قریب ہم نہیں پیتے. پھر ایک تیسرا حکم آیا اور مکمل طور پر اس کو حرام کر دیا گیا, اور وہ کیا تھی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یہ سورۃ المائدہ کی آیت 90 جس میں آتا ہے, ایمان والو, بے شک شراب اور جوا گندے شیطانی کام ہے, اس سے اجتناب کرو. اب پہلے نہیں کہا گیا فاجتنبوه, صرف اتنا کہہ دیا گیا کہ ہاں اس میں گناہ کی بات ہے. پھر دوسرا حکم آیا تو کہا گیا کہ نہیں نماز کے قریب نہیں پیو. تیسرا حکم آیا تو کیا کہا گیا, اب اس سے رک جاؤ, کیونکہ سورۃ المائدہ کی آیت 91 کے آخر میں آتا ہے, فہل انتم منتہون, کیا تم رکنے والے ہو, رکو گے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح نسخ کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں حکم بھی اور ان کے الفاظ دونوں ہی چلے جاتے ہیں, جس کو انسا کہتے ہیں, بلوا دینا. یعنی الفاظ اور تلاوت دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کی مثال مثلا سورۃ البقرہ کی آیت 26 ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال کسی مچھر کی یا اس سے بڑھ کر یا اس سے کم تر کسی چیز کی. اب آپ پورا قرآن پاک کھول کے دیکھ لیجیے، کہیں بھی مچھر کی بات تو ہے نہیں، تو پھر یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت پہلے تھی جس میں مچھر کا ذکر آیا تھا، پھر بعد میں وہ آیت بھلوا دی گئی. بھلوانے کا مطلب کیا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ اٹھا لی جاتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کہیں دوسری جگہ اشارہ موجود ہوتا تھا. مثلا قرآن پاک میں قبلے کی تبدیلی کا حکم، اس کا اشارہ ملتا ہے کہ پہلے ایک اور حکم دیا گیا تھا، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں وہ قبلہ جس کو ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا. وہ کہاں مقرر کیا تھا؟ قرآن پاک میں تو کہیں ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے کہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو ہٹا لیا گیا اور صرف بعد کا حکم باقی رکھا گیا. پھر اسی طرح بسا اوقات تلاوت تو نہیں رہتی لیکن حکم باقی رہتا ہے، یعنی الفاظ باقی نہیں رہتے لیکن حکم باقی رہتا ہے. اور اس کے بارے میں مبتا امام مالک کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموهما، کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو ان کو رجم کرو. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ پہلے یہ آیت قرآن پاک میں تھی، پھر آیت تو اٹھ گئی لیکن حکم باقی رہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس پر عمل کروایا. تو بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہود کے اعتراض کا جواب دیا جانا مقصود ہے، کیونکہ وہ نص کو قرآن کے خلاف یا قرآن کی روح کے خلاف سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ لوگوں کو آخری حکم کیا دینا ہے، لہذا پہلے حکم کیوں دیے گئے؟ تو یاد رکھیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ٹری کی طرح گرو کرتا ہے. جب ایک بیج آپ ڈالتے ہیں زمین میں تو پہلے اس کو ڈے ون پہ ہی کھاد کی ضرورت ہوتی، کیا وہ اس وقت اتنا ہی پانی لیتا ہے جتنا ایک سال کے بعد دیتا؟ نہیں نا، شروع میں کتنی ضرورت ہوتی ہے پانی کی؟ تھوڑا تھوڑا چھینٹا بھی کافی ہوتا ہے. پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر تھوڑا اور پانی لگتا ہے، پھر جب زیادہ بڑا ہوتا ہے تو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح دین میں جب انسان آتا ہے تو شروع میں تھوڑے تھوڑے حکم پہ عمل کرتا ہے، پھر گرو کرتا ہے، پھر اور بڑی بات چاہیے، پھر اس کے بعد اور اسٹرانگ ڈوز چاہیے ہوتی. دین ہمارا بہت فطری ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو نیا مسلمان ہوتا ہے تو آپ پہلے ہی دن اس کو ہر بات پہ پابند کرا دیں گے، سب کام پہلے ہی دن اس پہ لاد دیں گے، ہے نا؟ گریجولی اینڈ سلولی، تھوڑا 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 تھوڑا. تو دین کی اس حکمت کو انہوں نے دین کے خلاف استعمال کیا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے، الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کس بات کو؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ اس سے پیچھے کہا گیا تھا کہ ولی الکافرین عذاب علیم، اور پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو مسلمان غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں نہیں جا سکتا. اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی دوستی ہے، اللہ کا قرب یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو پھر پوری دنیا میں مل جائے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اچھا، اب ہونے یہ لگا کہ جب غیر مسلم مسلمانوں کے اندر ایسے وسوسے پیدا کرتے تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئسچنز کرتے، اور بسا اوقات بیکار قسم کے سوال کرتے. یہود چونکہ اعتراض کرتے تھے، یہ تمہاری کتاب کیا، کبھی ایک حکم آ جاتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے پھر کوئی اور آ جاتا ہے، تو کئی سادہ لوگ مسلمان متاثر ہو جاتے اس پروپیگنڈے سے. اچھا ہائے ہمارے دین میں یہ کیوں ہے, شرمندہ ہونے لگتے, پھر ان کو بے چینی ہوتی ہے, رسول تو سچے مگر یہ باتیں کیوں ہمارے دین میں, پھر آ کر وہ حضور سے سوال شروع کر دیتے. آج بھی ایسا ہوتا, آج بھی مسلمانوں کا حال یہی ہو چکا ہے کہ جب وہ نان مسلم سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو پریشان ہو اٹھتے ہیں, پھر وہ سکالرز کے ساتھ جو جرا کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں, وہ کیا ہوتے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, یہ کس لیے ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اپنے ہی دین پر ہم خود اعتراض شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اپنے دین پر کبھی کوئی آبجیکشن ہوا؟ آپ تو کہیں گے بالکل نہیں, کبھی نہیں ہوا. اور ابھی سوال آئیں گے تو آپ دیکھیے پھر کیوں ہوگا, اس میں یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے. سوال نصف علم ہوتا ہے, آدھا علم ہوتا ہے. سوال کے ذریعے انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو محض بات سے نہیں سیکھ سکتا, لیکن اگر سوال کی نیت درست نہ ہو, سوال کا انداز درست نہ ہو, تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. فرمایا انتری دونا, یا تم بھی چاہتے ہو, تم کون ہے یہاں؟ مسلمان. کیا انتس انو رسول اکم, کہ تم بھی اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو, کما سئل موسیٰ من قبل, جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. کیسے سوال کیے گئے تھے ان سے؟ گائے کا واقعہ یاد کر لیجئے. اور بسا اوقات غلط قسم کا سوال انسان کے ایمان کو لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو ایمان کے بدلے کفر لے لے گا, فَقَدْ دَلَّ سَوَا سَبِيلٍ, وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. یعنی بہت زیادہ سوال مت کرو, اور سوالوں میں ایسے سوال نہ کرو کہ جس سے ایمان جائے, اور جس نے ایمان چھوڑ کر کفر لے لیا اس نے اپنا نقصان کیا, وہ پھر سیدھے رستے پہ نہیں جا سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں چھوڑ دوں تم بھی اسے چھوڑ دو, یعنی جو بات میں نے تم کو نہیں بتائی تو تم بھی فی الحال اس کو مت پوچھو. یعنی لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر تمہیں بتائی جائے ابھی سے تو تمہیں ناپسند ہو. تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوالات اور اختلافات کی بنا پر ہلاک کر دیے گئے. یہ بہت زیادہ جرا اور بحث اور اعتراض کرنا یہ ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے, انسان کو سیدھے رستے سے بہت دور کر دیتا ہے. ایک حدیث میں آتا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں, بیکار کی بحثوں میں نہ الجھے. تو یہاں اس کا خلاصہ ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ بیکار سوالوں کی کثرت انسان کے ایمان کی دشمن ہے, یا بیکار سوالوں کی کثرت انسان کو سیدھے رستے سے دور کر دیتی ہے. فَقَدْ دَلَّ سَوَا السَّبِيلِ,